Esto.
¿Qué? ¿Qué di?
Pero eso no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہ اگر یہ کافر اسلام نہیں لائیں گے اور ایمان والے نہیں بنیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ بہت پیار بھرا اور اس میں بڑی شفقت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کڑھن ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ جس جنت کو اور جس جہنم کو میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے معراج کے موقع پر، یہ اس جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں کفر کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، تو آپ کو غم ہوتا تھا. وہاں کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، لوگوں کو جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو کفر اور بدعمالی کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں اس کے اوپر دکھ ہوتا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان والے نہیں بنیں گے. اسی سے معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دکھ سے اور غم سے یہ حال تھا، جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں دین کے لیے اس سے یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. ایسی ایسی تکالیف کے جس کا تصور نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، الجوع یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. ایک دفعہ کھجور کھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم نہیں کھا رہے؟ وہ کھا نہیں رہے تھے. آپ نے پوچھا تم نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا مجھے تو بھوک نہیں ہے. فرمایا میرے پیٹ میں تو ہاگا صبح رابعہ، یہ چوتھی صبح ہے، ما ذقت شیئا، میں نے ایک چیز بھی نہیں چکھی، چوتھی یعنی چوتھا دن ہو چکا ہے، میں نے کچھ چکھا تک نہیں ہے. ذقت کے الفاظ ہیں یعنی ذائقہ چکھنا، وہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوا. آج کا کوئی فقیر سے فقیر لائیے، محتاج سے محتاج ہو، چار چار پانچ پانچ دن ایسا نہیں ہوگا کہ بھوکا رہا ہو، کوئی لقمہ نہ پہنچا ہو، کچھ چکھا نہ ہو اس نے، یا پتھر باندھنے پڑ رہے ہو. ایک صحابی نے عہد کے موقع پہ، خندق کے موقع پر اپنا پیٹ دکھایا کہ میں بھوک سے یہ حال ہے کہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، اس پر دو پتھر بندھے ہوئے. تم نے اگر ایک باندھا ہوا ہے تو میں نے دو باندھے ہوئے. وہ پتھر باندھنے سے میدے پر دباؤ پڑتا تھا تو بھوک کا احساس کم ہو جاتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پیٹ میں کوئی ہے، کچھ کھانا یا غذا موجود ہے. تو اس لیے یہ پتھر باندھ لیے جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. تو صحابہ، اگر کوئی کسی صحابی نے ایک باندھا تو آپ نے دو باندھے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ جی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مالی اراک متغیر اللون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل دیکھ رہا ہوں، رنگ زرد پڑ گیا تھا. تو فرمایا کہ ہاں، تین دن ہو گئے میں نے کوئی چیز نہیں چکھی، تین دن سے میں نے کوئی چیز نہیں چکھی، اس لیے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. کیا حال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ قربانیاں کون، آج فقیر سے فقیر، مسکین سے مسکین کا بھی یہ حال نہیں کہ تین تین دن گزر جائیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہمارے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں تین تین چاند گزر جاتے تھے، ہم ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا دیکھتے تھے، تیسرا دیکھتے تھے، مگر ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا پھر؟ فرمایا لنا اسودان، دو کالی چیزیں تھیں، التمر والماء، کھجور اور پانی، ان دو چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. اور چراغ میں ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تیل نہیں تھا، تیل جب آخری وقت تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر تیل ہوتا ہمارے پاس تو ہم اس کو پی نہ لیتے، غربت کی وجہ سے تیل کو ہی چونا پی لیتے ہم، تو تیل بھی نہیں تھا چراغ میں ڈالنے کا. اور حالانکہ یہ بھی پیشکش ہوئی کہ مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. فرمایا، عرض کیا کہ نہیں ہے اللہ، میں تو چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، ایک دن کھانا کھا لوں تاکہ آپ کا شکر کروں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے، حضرت عمران ابن حسین جو صحابی ہیں وہ بھی ساتھ تھے. فرمایا بیٹی پردہ کر لو، عمران میرے ساتھ ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ ما اجد ما استر به وجهی، میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتی جس سے اپنا چہرہ چھپا سکوں، یعنی پردے کے لیے چادر بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دے دی، اندر باہر سے اندر دے دی کہ لو اس سے پردہ کرو، پھر ہم اندر آتے ہیں. اس سے پردہ کیا، اندر تشریف لے گئے، حال چال پوچھا تو عرض کیا کہ پہلے تو بھوک تھی، پاپے تھے، اب بیماری نے بھی آ پکڑا. رونے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، بیٹی کا رونا دیکھا نہیں گیا، رونے لگے. فرمایا بیٹی خوش ہو جا، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے. خوشخبری سنا دی، ایک صحابی فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ انہوں نے اپنا خود بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, خوبصورت نوجوان ہے, ادھر سے ادھر لوگوں کو کلمے کی دعوت دے رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے وہ قریشی نوجوان جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. اتنے میں فرماتے ہیں ایک آدمی آیا, اس نے منہ پر تھوکا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. دوسرا آیا, اس نے گریبان کو چاک کر دیا, گریبان پھاڑ دیا. اور تیسرے نے آ کر مٹی ڈالی, اور چوتھے نے آ کر تھپڑ مارا. یہ چار مناظر دیکھے اپنی آنکھوں سے, تھوک پھینکا, دوسرے نے گریبان پھاڑا, تیسرے نے مٹی پھینکی, اور چوتھے نے تھپڑ مارا اس دعوت دینے پر, کلمے اور ایمان کی دعوت پر. اور پھر ایک لڑکی روتی ہوئی آئی, انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہاتھ میں پیالہ, اس میں پانی, اس سے منہ دھویا, آپ کا چہرہ مبارک کو دھویا کیونکہ مٹی ڈالی گئی تھی. تو جواب دیا گیا یہ حضور کی بیٹی ہے, زینب نام ہے, زینب, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چونکہ رو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مت رو, اللہ تیرے باپ کی مدد کر رہا ہے, اللہ کی مدد تیرے باپ کے ساتھ ہے. اور طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کے موقع پر مجھے جتنا ستایا گیا ہے اتنا تو پوری زندگی میں ستایا نہیں گیا. ایک جنتی آدمی کو اللہ تعالیٰ جب وہ جنت میں جائے گا تو چالیس دنیا کے چالیس مردوں کی طاقت عطا فرمائیں گے. ایک جنتی آدمی کو دنیا کے چالیس مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سو جنتی آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی. اس دنیا میں رہتے ہوئے سو جنتی آدمیوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو معلوم ہوا چار ہزار آدمیوں کی طاقت آپ کو حاصل تھی, چار ہزار آدمی دنیا کے. اور اس طاقت کے ساتھ جب طائف گئے ہیں تو تین میل تک پتھر مارے گئے, تین میل, قدم اٹھا رہے ہیں تو پتھر, قدم رکھ رہے ہیں تو پتھر, اور پتھر نہیں, گالیاں بھی, مغلظات بھی. اور یہاں تک کہ یہ حال ہوا کہ بے ہوش ہو گئے. عتبہ اور شیبہ جو یہ وہ دشمن ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں شریک تھے, تو عتبہ نے اپنے ہاتھ سے انگور کا خوشا, ان کے باغ میں پناہ لی, تو عتبہ نے اپنے ہاتھ سے انگور کا خوشا توڑا اور خود نہیں گیا شرم کی وجہ سے, کیا میں کس منہ سے جاؤں کہ میں تو ان کی دشمنی کرتا رہا. تو عتبہ اور شیبہ کو رحم آ گیا, حالانکہ اس دن تو موقع اچھا تھا, جڑتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو تو موقع اچھا تھا, مگر اس دن رحم آ گیا اور خود انگور کا خوشا توڑا اور غلام کو دیا, خود شرم کی وجہ سے نہیں جا سکا حضور کے سامنے اور کہا کہ لو یہ حضور کو دے آؤ, اور ان سے کہنا یہ ہمارا انگور, ہمارے انگور ہمارے باغ کے ہیں, یہ آپ رد نہ کیجیے گا, اور آپ کو رشتے داری کا واسطہ, آپ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں, آپ کو رشتے داری کا واسطہ ہے, آج یہ ہمارا ہدیہ رد نہ کیجیے گا. یہ جانی دشمنوں کو اس دن رحم آیا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, یہ اس وقت کی دعا ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وعوانی علی الناس, آپ سے ہی شکایت کرتا ہوں اے اللہ, آپ سے ہی فریاد کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین الى من تکلنی, اے اللہ آپ کس کے حوالے کرتے ہیں مجھے, الى عدوی یتہجمنی, جو ایک دشمن کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے, ام الى قریب ملکتا ہوں امری, اور وہ دشمن, وہ جو میرا رشتہ دار ہے, جو میرا دشمن ہو گیا, ان لم تکن ساقطن علی فلا ابالی, اے اللہ اگر آپ مجھ پر غضبناک نہیں ہیں, آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں, تو مجھے اس پورے جو تکلیف ہوئی ہے طائف کے موقع پر اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. غیر ان عافیتك اوسع لی، لیکن فرمایا عرض کیا کہ اللہ پھر بھی آپ سے میں عافیت ہی مانگتا ہوں، مصیبت طلب نہیں کرتا. غیر ان عافیتك اوسع لی، میرے لیے آپ کی عطا کی ہوئی عافیت ہی بہتر ہے مصیبت کے مقابلے. اسألک بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات، آپ کے چہرے کے اس نور کی طفیل آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے آسمان روشن ہو گئے. وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، اور اندھیریاں روشنیوں سے بدل گئیں. وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت کے سارے کام جس سے سمر جاتے ہیں. اَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ، کہ آپ پر میرا غصہ ہو. وَتُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ، اور آپ کا غصہ مجھ پر نازل ہو. وَلَكَ الْعُزْبَى حَتَّى تَرْضَى، اور آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، اور نیک کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور برے کام سے بچنے کی ہمت سوائے آپ کے کہیں اور سے نہیں مل سکتی. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، یہ پوری دعا ہے جو تاریخ کے موقع پہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور فرمایا اتنا جتنا تائف میں ستایا گیا اتنا تو کبھی نہیں ستایا گیا پوری زندگی میں. مگر یہ تکلیفیں کس کے لیے اٹھائیں؟ کس لیے اٹھائیں؟ دین کے لیے. اس مبارک دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، ورنہ یہی تو وہ لوگ تھے جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کا احترام کیا کرتے تھے. جہاں آپ نے کلمے کی دعوت اور اسلام کی دعوت دی ہے اس کے بعد سے دشمن ہوئے، تو یہ معلوم ہوا ساری تکلیفیں دین کی وجہ سے اٹھائیں. سچ بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جس دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، آپ سجدے سے نہیں اٹھ سکے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. جس دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور آپ کو دھکے دیے گئے، اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، آپ کی بیٹی کو طلاق دی گئی، اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہوئے، تھپڑ مارے گئے، تھوک پھینکا گیا، گریبان چاک کیا گیا، مٹی پھینکی گئی، یہ ساری تکلیفیں، اور طائف کے موقع پہ پتھر برسائے گئے، گالیاں دی گئیں، مجنون کہا گیا اور جادوگر کہا گیا. میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو الحمدللہ یہ سلوک نہیں کر رہے، لیکن حضور کے دین کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. جو دین پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں پاگل. یہ کیسی بات کرتا ہے کہ ٹی وی مت دیکھو؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ خالہ زاد بہنوں سے پردہ ضروری ہے، چچی سے پردہ ہے، مامی سے پردہ ہے، تائی سے پردہ ہے؟ کیا باتیں کرتا ہے؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو حضور کو تو پاگل نہیں کہہ رہے ہم، لیکن حضور کے دین پر چلنے والوں کے ساتھ آج ہمارا، اور حضور کے خود حضور کے دین کے ساتھ جس کے لیے حضور نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، دھکے کھائے ہیں، وہ تو حضور نے کھائے، مگر حضور کا لایا ہوا دین آج ہماری شادیوں سے دھکے کھا رہا ہے. کیا کوئی تیار ہے کوئی باپ کہ بارات کی رسم کو ختم کرے اور اپنی بیٹی کو خود لے کر جائے، جیسے حضرت علی کے گھر خود لے کر گئے حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو لیا اور پہنچا کر آئے؟ یہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار کی رخصتی کہ حضور لے کر گئے اور حضرت علی سے فرمایا لو علی تمہاری بیوی آ گئی. کوئی تیار ہے اس پر؟ کاروبار میں سنت کے مطابق کرنے پر کوئی تیار ہے؟ زندگی سنت کو مطابق گزارنے پر کوئی تیار ہے؟ حضور کا لایا ہوا دین جس کے لیے حضور نے دھکے کھائے، آج ہم حضور کے دین کے دھکے دے رہے ہیں. ہم حضور کو تو دھکے نہیں دے رہے، لیکن حضور کے دین کو اسی طرح دھکے دیے جا رہے ہیں. ہمارے چہروں سے دین رخصت ہوا، اس کو دھکا دے دیا. ہمارے لباس سے دین رخصت ہوا، وہاں سے دھکا کھا گیا دین. شادی بیاہ سے رخصت ہوا، معاملات سے دین کو دھکے دیے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ سے، اے فاطمہ، تیرے باپ کا لایا ہوا دین اس پر جو عمل کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا. وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے. اللہ تیرے باپ کے لائے ہوئے دین پر چلنے والوں کو عزت دے گا, اور جو تیرے باپ کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. آج یہی رسوائی ہے, یہی رسوائی ہے, جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ہماری پٹائی ہو رہی ہے. اس دین کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک میجر صاحب بغیر وردی کے, یہ سچا واقعہ یاد کر رہا ہوں, میجر صاحب تھے بغیر وردی کے تھے, ایک دیہات میں ایک دکان پر کھڑے ہوئے تھے, دیہاتی آدمی کو ٹھوکر لگ گئی ان کے پاؤں سے. دونوں دکان پر کھڑے ہوئے تھے, سودا لے رہے تھے, دیہاتیوں کے پاس تو ویسے ڈنڈا ہوتا ہے, اس نے وہ اس کو ٹھوکر لگی میجر صاحب سے دیہاتی کو, اور اس نے اٹھا کے جو ڈنڈا مارا ہے میجر صاحب کے سر پہ تو ان کا سر پھاڑ دیا کہ دیکھتے ہوئے تم نے مجھے ٹھوکر مار دی. میرے دوستوں میں ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ میجر صاحب وردی میں ہوتے, بیج لگائے ہوئے وردی میں ہوتے, تو اس وقت دیہاتی ان کو ڈنڈا مارتا بلکہ کہتا صاحب جی یہ تو ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں صاحب جی یہ تو ہو جاتا ہے, ایسا تو ہوتا رہتا ہے. لیکن وردی میں نہیں تھے, اس کو کیا معلوم, اس کو کیا معلوم کہ یہ میجر ہے. اٹھایا مارا سر پہ اور اس کا سر پھاڑ دیا میجر کا. اس کو کیا معلوم کہ یہ فوج کا بہت بڑا افسر ہے. وردی میں نہیں تھا. آج ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی, نہ ہمارے سر کے بال سنت کے مطابق, نہ مونچھیں سنت کے مطابق, نہ داڑیاں سنت کے مطابق, نہ لباس سنت کے مطابق. ظاہر ہمارا, اگر میں عرض کرتا ہوں, اگر ہمارا ظاہر بن جائے تو بھی یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. اگر صرف ہم ظاہر بنا لیں تو بھی حالات تبدیل ہو جائیں. جیسے میجر صاحب کو مارا نہیں اس نے, وہ اگر میجر صاحب وردی میں ہوتے تو نہیں مارتا, ہو کہتا بھائی یہ تو فوج کا افسر ہے, ڈنڈا اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتا. ہم نے اپنا ظاہر چھوڑ دیا, ہم نے اپنی وردی اتار دی, جو وردی حضور نے دی تھی, یہ داڑھی کی وردی, یہ مونچھوں کی وردی, اور یہ سنت کے مطابق لباس کی وردی, وہی ہم نے اتار دی. وہ روگ ہی نکل گیا, اس وردی کا روگ ہے. اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. یہ حدیث روایت ہے, اس کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو شامل کیا ہے, اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح ابو داؤد میں اس کو روایت کیا ہے, اور یہ روایت بھی بہت قریبی آدمی سے ہے, حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے. ایک عرصہ انہوں نے حضور کی غلامی کا گزارا ہے, مگر حضور کی غلامی تھی اس لیے حضور کی غلامی ہزاروں آزادیوں سے بڑھ کر ہے. تیری غلامی کے سکتے ہزار آزادی, تو یہ حضور کے غلام تھے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلت الی قصعتها. فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ بہت سی قومیں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے کو تمہارے خلاف ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ لوگ دسترخوان پر کھانے کے برتن کی طرف بلاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو, آؤ بھائی کھانا لگ گیا کھانا کھا لو. کما تدا الاکلۃ الی قصعتها, کھانے کے برتن کی طرف جس طرح بلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی آؤ کھانے کا برتن رکھ دیا گیا ہے, دسترخوان لگا دیا گیا ہے, کھانا کھا لو, ایسے کفار جمع ہو کر تم کو ایک دوسرے کی, تمہارے قتال, تمہیں قتل و غارت کرنے پر ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کیا اس دن ہم تھوڑے سے ہوں گے, قلیل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ, نہیں ایسی بات نہیں ہے, تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے. ولکنکم غثاء ان کا غثاء السیل, لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے اندر تنکے وغیرہ اور گھاس پھوس ہوتا ہے وہ بہتا ہے سیلاب میں, تمہاری وہی حیثیت ہوگی جو سیلاب کے پانی میں گھاس پھوس کی حیثیت ہوتی ہے. بہت ہوگے مگر سیلاب کے پانی میں جیسے گھاس پھوس کی حیثیت ہوتی ہے وہی حیثیت ہوگی تمہاری. اس کے دو مطلب ہیں کہ ایک تو یہی کہ بے بس ہوگے بالکل, اور دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ نے آج بزرگوں کی صحبت سے عطا فرمایا کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے سیلاب کے پانی میں وہ گھاس پھوس بالکل بہتا چلا جاتا ہے, اسی طرح تم بھی اپنے نفس اور شیطان کے بہکانے اور ورغلانے میں آ کر ان کے سامنے بے بس ہو کر وہی جو کہتے رہے تمہارا نفس اور شیطان اور تمہاری برادری وہی کچھ کرتے چلے جاؤ گے, اس کے سیلاب میں بہتے چلے جاؤ گے, رواج اور رسم کے سیلاب میں بہتے ہوئے ہوگے, نفس اور شیطان کے سامنے تم ہتھیار ڈالے ہوئے ہوگے. ولکنکم غثاء ان کا غثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابہ, اور اللہ تعالیٰ یہ وہ دن ہوگا, یہ وہ وقت, یہ وہ زمانہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے. نمبر ایک تو یہ ہوگا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیں گے. وہن, وہن کے لفظی ترجمہ ضعیفی ذوق کیا ہوتا ہے. تو فَقَالَ قَائِلٌ, پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ, یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت, فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف, موت سے ڈرنا, موت سے کراہیت, موت اچھا نہ لگنا, اور دنیا کی محبت. اور اصل یہی ہے دنیا کی محبت, جب دنیا کی محبت ہو تو خود ہی موت اچھی نہیں لگتی. بڑے بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں کو چھوڑ کے کوئی جانا پسند کرے گا قبر میں ایک چھوٹے سے گڑے میں؟ حب الدنیا, یہ اصل حب الدنیا ہے, بس یہی ہے. کراہیت الموت تو خود بعد میں آتی ہے, پہلا یہی ہے مرض. دنیا والوں کو راضی کرنا, دنیا والے راضی رہے چاہے اللہ ناراض ہو جائے, دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہونا, یہی وہ چیز ہے. فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی, تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن اور ضعیفی کو ڈال دیں گے, اور پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے آج. طریقہ اس کا یہی ہے, میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر ہم ظاہری سنت کے مطابق بنا لیں تو ہمارا کہ یہ حالات تبدیل ہو جائیں, ظاہر سنت کے مطابق بنا لیں تو حالات تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ چلیے بھائی, کسی کے اندر ظاہر بنانے کی ہمت نہیں ہے, داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے, لباس سنت کے مطابق پہننے کی ہمت نہیں ہے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بیت الخلاء سنت کے مطابق جانے سے ہمیں کون سا معاشرہ روک رہا ہے؟ چلیے آپ ان سنتوں کو ابھی رہنے دیں, اور اس سے بڑھ کے کیا رعایت ہوگی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن سنتوں پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ بن رہا ہے, چلیے آپ ابھی رک جائیے, آپ استغفار کرتے رہیے, مگر وہ سنتیں جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا آپ ان پر عمل شروع کر دیجیے. کھانا ہاتھ دھو کے کھائیے, سنت کے مطابق کھائیے, سیدھے ہاتھ سے کھائیے, اور دعائیں پڑھ کر کھائیے, کھانے کے دوران کی دعائیں پڑھیے, کھانے کے بعد دعا پڑھیے, کھانے کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ کیجیے, سوئیے سنت کے مطابق, سونا ہو, اٹھنا جاگنا ہو سنت کے مطابق ہو, راستہ چلنا سنت کے مطابق ہو, بیت الخلاء جانا, بیت الخلاء سے باہر نکلنا, یہ وہ اعمال ہیں جن سے برادری یا اور یہ معاشرہ اور دوست احباب نہیں روکتے. آپ کرتے رہیے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا ان سنتوں سے. چلیے ان سنتوں پر عمل کرنے سے وہ نور پیدا ہوگا اور ہمت پیدا ہوگی, پھر انشاءاللہ وہ سنتیں جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے اللہ ان پر عمل کی توفیق دیں گے. تو اس پر عمل کیجئے کہ یہ جو سنتیں جن پر چلنے سے معاشرہ ابھی رکاوٹ نہیں بن رہا, بس بسم اللہ کر کے ان پر عمل شروع کر دیجیے. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها, ہر نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها, ہر نیکی پر اللہ اور نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا, اور گناہ کی بھی نوعیت ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو چار دس اور گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے, پھر ان میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا ایک نمبر ایک تو جن سنتوں پر عمل کرنے سے معاشرہ رکاوٹ بن رہا ہو, ابھی فی الحال چلیے عمل نہ کیجیے, مگر استغفار کرتے رہیے, اللہ سے معافی مانگتے رہیے کہ اللہ میں نادم ہوں. مگر جن پر معاشرہ رکاوٹ نہیں بن رہا, جن پر چلنے سے, ان پر کیا ہمیں رکاوٹ ہے سوائے یہ کہ نفس اور شیطان کے کہنے میں آ کر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں ان پر عمل. اس پر عمل کیجیے, ان سے نور پیدا ہوگا انشاءاللہ, ہمت پیدا ہوگی. اور بس یہی ہے, اگر ہم ظاہر سنت کے مطابق بنا لیں تو وہی جو میجر صاحب کو اس نے ڈنڈا مارا تھا یہ وردی میں نہ ہونے کی وجہ سے, اگر وردی میں ہوتے تو کبھی نہ ایسا کرتا. لہذا ظاہر سنت کے مطابق ہو جائے تو اسی پر انشاءاللہ, بس پہلے تو ظاہر بنتا ہے پھر باطن اللہ دل بھی ویسے ہی بنا دیتے ہیں. پہلے آدمی کا ظاہر بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں پہلے بچے کا ظاہر بنتا ہے, پھر بچے کی روح آتی ہے انسان کی ڈالتے ہیں, گدھے یا سور کی کتے کی نہیں ڈالتے, اور گدھے اور کتے اور سور کے حمل میں اسی کی روح ڈالی جاتی ہے. پہلے ظاہر جیسا بنتا ہے ویسی روح اللہ ڈالتے ہیں. تو ہم ظاہر بنا لیں سنت کے مطابق تو سنت کی روح بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ واہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اے اللہ اپنے دین سے محبت نصیب فرما دیجیے, سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایک ایک سنت پر مر مٹنا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے احکامات پر عمل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اہل فکر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے, اور جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اولیاء صدیقین بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کی ہر مرض سے ہر بیماری سے حفاظت فرما لیجیے. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کلی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نیک اعمال کے لیے ہم سب کو خوب خوب صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں آپ کی مدد کے محتاج ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.